الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مہاجرین کی جن صفات کا بیان فرمایا اس کے مطابق یہ سب صفات خاص طور سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پائی جاتی تھی. اور ذکر ہو رہا تھا مسلمانوں کی پہلی ہجرت کا جو حبشہ کی طرف کی گئی اور حبشہ میں جو وہاں کے حکمران تھے نجاشی، انہوں نے ان مسلمانوں کو جگہ دی. بہت بڑے اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور جب یہ ہجرت شروع ہوئی تو کفار مکہ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان اپنے دین کے لیے اتنی قربانی بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے جو نتائج مرتب ہونے تھے وہ پھر ہوئے، اور ہوا یہ کہ حبشہ یہ لوگ پہنچے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے اکابر صحابہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ وغیرہ وغیرہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ سب بڑے بڑے لوگ مکہ سے نکل گئے. اور یہ ہجرت مسلسل ہوتی رہی ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کیا کا حکم ہوا اور اجازت ملی. کفار مکہ نے سوچا کہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے اور اہل حبشہ کے درمیان پائی جاتی ہے وہ آپس کی تجارت ہے، اور تجارتی قافلے وہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں، تو بادشاہ کے پاس جایا جائے. چنانچہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا بھائی عمار کہ کہتے ہیں کہ حسن اور خوبصورتی میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی عربوں میں، اور دوسرے یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور ان لوگوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا گیا، اور جانتے تھے کہ حبشہ کے بادشاہ کو سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے وہ چمڑے سے، اور چمڑے کا بے دریغ وہاں پر استعمال ہوتا ہے، تو یہ بہت خوبصورت چمڑے کے بڑے بڑے ٹکڑے اس کے لیے تحفے میں لے گئے. اس نے تحفے کو قبول کیا اور بہت خوش ہوا چمڑا دیکھ کے. اور جب انہوں نے شکایت کی تو انہوں نے پہلے یہ کیا کہ وہاں سے پر جا کر عیسائی جو بڑے بڑے پادری تھے ان سے ملے اور ان کی خدمت میں تحفے پیش کی. یہ اہل مکہ کی عقل مندی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے، اور مذہب کے معاملے میں اگر مذہبی رہنما ساتھ نہ دیں تو پھر بادشاہ کا ساتھ دینا ذرا سا دشوار ہے. تو انہوں نے مذہب کے طریقے کو استعمال کیا، مذہب کا کارڈ سیاست اور ظلم کے لیے استعمال کیا، اور مذہب سے وگرنہ اہل مکہ کو کیا ایسا گہرا تعلق تھا. تو پادری جب رام ہو گئے اور دونوں ممالک کی مذہبی قیادت نے اتفاق کر لیا، تو اس کے بعد حبشہ کے بادشاہ کو چند دن میں انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے اور یہ چیزیں، وہ بہت خوش، اور اسے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ لڑکے بے دین ہو گئے ہیں، اور یہ لڑکے ہیں کچھ غلام ہیں تو ہماری مملکت مکہ مکرمہ سے بھاگے ہوئے ہیں، آپ انہیں واپس کر دیں تاکہ ہم ان نالائکوں کو سبق سکھائیں۔ بادشاہ نے بات سنی اور مدبر آدمی تھا، اشتعال اور جذبات سے بالکل ایک طرف کو ہٹا ہوا، اسے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں انہیں بلاتا ہوں اور جو باتیں تم کہہ رہے ہو اگر وہ ثابت ہو جائیں تو بالکل ضرور لے جاؤ۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے یہ وقت نہایت سخت گزرے یہ دو دن، اور اس سے حکم دیا کہ تم سب لوگ کل آؤ اور کل آ کر میرے سامنے بیان کرو کہ کیوں آئے ہو اور کیا تمہارا مقصد۔ اور مسلمان پریشانی میں پڑ گئے اور آخر سب نے اتفاق کیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہماری طرف سے نمائندگی کریں گے اور سچ بولیں گے، اب جو بھی ہونا ہے ہو جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، پورے مسلمان ساتھ گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ بادشاہ ہم یہ کام کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، شراب پیتے تھے، قطع تعلق کرتے تھے، رشتہ داروں پر ظلم کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہم میں مبعوث ہوا اور اس نے ان ساری باتوں سے منع کیا اور ہمیں اس نے یہ کلمہ پڑھایا۔ اور جعفر رضی اللہ عنہ نے پوری تقریر کی، نجاشی خاموشی سے سنتا رہا اور آخری بات اس نے کہی، اس سے کہا کہ ان لوگوں نے کوئی قصور نہیں کیا، جو لوگ اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ ایسے ہی چیزیں پیش کرتے ہیں، ان قوم کے بچوں نے ان چیزوں کو قبول کیا اور ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کی جو تجویز دی ہے کہ لوگ سب ایسے ہو جائیں تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں، لہذا یہ واپس نہیں کیے جا سکتے، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں۔ اور انہوں نے کہا جاؤ اور میرے ملک میں پوری آزادی سے رہو اور کوئی بھی تکلیف پیش آ جائے تو مجھے شکایت کر دو۔ بڑے مایوس ہو، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ایک اور ترکیب سوجی، اور اگلے دن وہ بادشاہ کے ہاں پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہمارے مذہبی کے نہیں، ابراہیمی دین ہی کے خلاف نہیں ہے، عیسوی دین کے بھی خلاف، اور آپ کے دین کو بھی برا بھلا کہتے۔ چنانچہ اسے دوبارہ بلایا، اب دوبارہ اور مشکل تھی کہ یا اللہ اب کیا آفت آئے گی، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا خیال ہے، اور عمر بن العاص سے کہا کہ جسے آپ خدا کا رشتہ دار مانتے ہیں یہ اس مذہب کو کفر قرار دیتے ہیں اور یہ ان کے بارے میں یہ آرا رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مسلمان دوبارہ گئے اور انہوں نے جا کر پوری بات کہی، اور اس کے بعد انہوں نے نجاشی کو دیکھا، سورہ ابراہیم کی سورہ مریم کی ابتدائی آیات انہوں نے پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ بھی جہاں آتا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان کے پادری بھی رو رہے تھے اور بادشاہ بھی رو رہا تھا، بادشاہ جھکا اور زمین سے ایک تنکا اٹھایا نجاشی نے اور اسے کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تنکے کے برابر نہ کم تھے نہ زیادہ، حق بات کی جعفر تم نے، اور چلے جاؤ اور امن سے رہو۔ مکہ والوں کا غصہ اور بڑھا، اب مہاجرت کی اور ہجرت کی ایک راہ کھل گئی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے چل پڑ، اور ایک بہت بڑے کافر سردار نے انہیں روکا، کہا آپ کدھر جا رہے ہیں، ان کا ہجرت، ان کا کیوں، ان کا رہنے نہیں دیتے، وہ بھی کوئی شہر ہے جہاں وہ وقر ہجرت کر جائیں، آپ میرے ساتھ چلیں گے، میں ہجرت نہیں کرنے دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ گھر خالی ہو رہے ہیں، اور وہ اس وقت تک جاہلیت کے دور میں تھے، وہ تشریف لائے ایک اپنی عزیزہ کے گھر اور اس کو کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو، شوہر کہاں ہے، ان کا کچھ چیزیں بازار سے لینے گئے ہیں اور ہم نے یہ شہر چھوڑ دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ عزیزہ رشتہ دار وہ خاتون، انہیں بڑا تعلق تھا ان سے، اور ان سے کہا تم اس شہر کو چھوڑ جاؤ گی، کہاں جاؤ گی؟ ان کا جدھر بھی جائیں عمر، تم نے ہمارا رہنا محال کر دیا ہے، جس وقت دیکھو مار پیٹ ہے، جس وقت دیکھو ظلم ہم پہ ہے، ہم لوگ یہاں اب نہیں رہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پلٹے اور وہ اس سارے گھر کو اجڑتے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کا شوہر جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ کچھ پیش آیا؟ انہوں نے کہا ہاں اس طرح عمر آئے تھے اور یہ بات چیت ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ خطاب کا بیٹا عمر جو ہے نا، اور ایک خطاب کا گدھا ہے، وہ گدھا اس گھر میں ایمان لا سکتا ہے، عمر ایمان نہیں لا سکتا۔ تم کہتی ہو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ تو ہمارے خون کا دشمن، اور یہ ہجرت ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام اس کے بھی بعد کا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام بعد میں ہے، یہ ہجرت حبشہ پہلے ہے، اور حبشہ میں جب یہ لوگ گئے ہیں آہستہ آہستہ راہ کھل گئی، حتیٰ کہ اہل مکہ کے لیے جب یہ وفد واپس آیا ہے تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ سختی کرو، اس سے زیادہ تنگی دو انہیں اور تکلیف دو، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ نیا مذہب کچھ نہیں ہے۔ اور ان سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ بنو ہاشم جتنے ہیں انہیں شعب ابی طالب میں بند کر دیا جائے۔ شعب ابی طالب جو ہے شین عین اور بے، یہ لفظ شعب ہے شین کی زیر کے ساتھ اور عین کے سکون کے ساتھ، انہوں نے کہا شعب ابی طالب، شعب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی، پہاڑوں کے درمیان کا وہ حصہ جو ابو طالب کے حصے میں آتا تھا، جو ان کی جدی وراثت تھی، اور اس سے پہلے حضرت عبد المطلب کی جگہ تھی، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے تھے۔ شعب ابی طالب میں انہوں نے کہا محصور کر دو اور انہیں قیدی بنا دو، چنانچہ یہ سب لوگ قیدی بنا دیے گئے، اور حلف اٹھایا بیت اللہ میں سب سرداروں نے آ کے کہ اللہ کی قسم ہم ان سے کوئی معاشرت اور کوئی چیز نہیں رکھیں گے، مکہ کا کوئی تاجر ان کے ہاں تجارت نہیں کرے گا، کھانے پینے کی اشیاء فروخت نہیں کیے جائیں گی، کپڑا لتا فروخت نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ لوگ اپنی موت مر جائیں اور یہاں پر یہ ہمارے قیدی ہیں۔ یہ معاملہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ چمڑا ابال کر کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور ہم درختوں کے پتے توڑتے تھے اور انہیں کھاتے تھے، اور شعب ابی طالب میں اتنا زیادہ یہ مقاطع اور یہ قید بڑھی کہ انہوں نے کوئی صورت نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی آدمی پہنچ سکے۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے قبیلوں کی وجہ سے مجبور تھے، وہ بھی نہیں آ سکتے تھے۔ حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، ان میں کچھ نرمی تھی، اور وہ کبھی کبھی اونٹ پر سامان لاد کے اور اونٹوں کو ان کی وادی میں بھیج دیا کرتے تھے، اور پھر وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ اس طرح میں جا رہا تھا، غلطی ہو گئی، اور وہ سامان اتار دیا کرتے تھے۔ اگر کبھی کبھار یہ ہوتا تھا تو یہ ہیلا اور بہانہ تھا بنو ہاشم کی مدد کے لیے، گرنا ہاشمی جتنے تھے وہ یہیں آ گئے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد، سیدنا علی رضی اللہ ان کی والدہ، وہ بھی یہیں تشریف لے آئیں، اور ابو طالب کا اسی عرصے میں انتقال ہو گیا۔ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد جب یہ قید کا دور ختم ہوا ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں سے ملاقات کی، اور آپ نے کہا تم میری حقانیت اور صداقت چاہتے ہو تو جا کے دیکھو، جو تم نے معاہدہ لکھا تھا سوائے اللہ کے حرف کے باقی سب دیمک نے چاٹ لیے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، مگر یہ کہ اس کے بعد شعب و ابی طالب ختم ہوگی۔ جب شعب کا یہ قید ختم ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ان کی سختیاں اور بڑھ گئیں، اور وہ سختیاں اس حد تک بڑھیں کہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی شریر نے مٹی کی ٹوکری اٹھا کر پھینک دی، سر مبارک پہ بھی اور چہرے پہ بھی، اور اب اس عالم میں گھر تشریف لائے اور اس سے زینب رضی اللہ عنہ نے صاحبزادی نے دیکھا اور اپنے والد کا سر دھلایا اور چہرہ مبارک صاف کیا اور رو پڑی اور کہنے لگیں اب یہ کافر اتنے زیادہ سختیاں کرنے لگے ہیں کہ آپ کے چہرہ مبارک کو بھی نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس دو جملے ارشاد فرمائے، ایک تو یہ فرمایا کہ آپ نے کہا کہ میری بیٹی غم نہ کر، اللہ کرے گا اچھے دن بھی آ جائیں گے، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب تک حضرت زندہ تھے ابو طالب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سلوک کرے جو آج انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب حالات کی سختی اور بڑھ رہی تھی اور ہجرت کرنا اس کا بھی دشوار ہو گیا، کیونکہ ہجرت کرنا خود اب مکہ والوں کی نظر میں آ گیا تھا، لوگوں کو پکڑتے تھے مارتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اور ہجرت میں وہ ایک جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں میں بیمار ہو گیا ہوں اور میری چارپائی کو اٹھاؤ اور میں ہجرت ضرور کروں گا۔ ان کا انتقال ہو گیا راستے میں، اللہ نے آیت نازل کی اور اللہ نے فرمایا کہ وہ یخرج من بیتہ مہاجرن، اور جب اپنے گھر سے ہجرت کی نیت کر کے نکلا ہے، اور ثم یدرک الموت، پھر راستے میں اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے رہا، اللہ نے اس کی ہجرت قبول کی اور اللہ اس ہجرت کو کا ثواب اس آدمی کو دے گا۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی، یہ ہجرت ابھی جاری تھی ادھر اور ادھر شعیب ابی طالب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب قریش کا سربراہ ابو لہب بن گیا، سارے بنو ہاشم نے مل کے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ ابو لہب تھا، اور ابو لہب کے متعلق سب جانتے تھے کہ اس کا کیا تعلق ہے، اور قریش جتنے باقی قبائل تھے وہ رکے ہوئے تھے اسلام قبول کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برابر اسلام کی دعوت دیتے تھے جاتے تھے، اور ہوا یہ کہ ابو لہب نے زور و شور سے مخالفت شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے پاس جاتے تھے ساتھ یہ بھی چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ منا اور حج کے موقع پہ آپ کسی کو سمجھاتے تھے تو آپ کی بات سننے کے بعد ابو لہب کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے اور یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ لوگ پریشان کہ ایک ہی خاندان کا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے، چچا اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے، جائیں کدھر۔ یہ کئی مرتبہ انسان کی عملی زندگی میں پیش آتا ہے اور اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں کر پاتا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی دعا ہے، جب کسی مسئلے میں یہ پریشانی ہوتی تھی تو بار بار اسے پڑھتے رہتے تھے، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، اللہ میرے لیے صحیح راہ کا انتخاب فرما دے، اللہ مجھے صحیح راہ پر لے چل۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب بازاروں میں جاتے تھے، اب یہ جوتا خریدیں یا وہ خریدیں، یہ کپڑا لیں یا وہ لیں، یہ زیور بنائیں یا یہ زیور، وہ اس دعا کو پڑھتے رہتے تھے کہ اللہم خر لی واختر لی، اللہ میرے لیے چناؤ فرما دے، اللہ میرے لیے بہتر چیز کا انتخاب فرما دے۔ پھر جس چیز پہ دل مائل ہوتا تھا، عقل مائل ہوتی تھی، لے لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب انتخاب کیا رہ گیا تھا، چنانچہ اس موقع پر آپ طائف گئے اور طائف میں جا کر بڑے بڑے سرداروں سے ملے ہیں، اور آپ جانتے تھے کہ طائف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پہنچ کے دین کا کام کیا جا سکتا ہے۔ طائف کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جوابات دے دیے، وہاں کے بڑے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہ ثقفی قبیلہ تھا اور اس ثقفی قبیلے میں حجاج ابن یوسف، محمد ابن قاسم وغیرہ وغیرہ یہ سارے لوگ رہے ہیں۔ بنو ثقیف نے سب سے پہلے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، جس آدمی کو اس کے خاندان کے افراد نہ مانتے ہوں اور اس کے گھر والے سے جھوٹا کہتے ہوں، ہم کیسے اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ اور جگہ پر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا اگر تو تم اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ لڑنا اللہ سے لڑنا، اور اگر تم رسول نہیں ہو، جھوٹے نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، جھوٹے ہو، تو اللہ کا عذاب تمہیں خود ہی نبٹ لے گا، مگر ہم تمہارے اس چانسے میں نہیں آنے کہ تم چلے جاؤ۔ تیسری جگہ گئے اور وہاں وہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے نہ صرف دعوت کو رد کیا انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ بھیج دیا، انہوں نے کہا اس کو پتھر مارو یہاں تک کہ ہماری بستی سے نکل جائے۔ ان پتھروں ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون بہا اور بہ کر چپک گئے جوتے، چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ ایک باغ تھا، زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں ساتھ تھا، اور اس باغ میں ایک درخت کی جڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اور میں جوتے پاؤں سے الگ کرنا چاہتا تھا، خون کے چپکنے سے میں الگ نہیں کر پایا، انہیں مشکل سے انہیں الگ کیا۔ اور پھر میں نے دیکھا ادھر ادھر کہ کوئی چیز کوئی آئے، میں نے غلام کو دیکھا، وہ سمجھا یہ مہمان ہے تو انگور لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھائے، پانی پیا، اور اس سے پوچھا تم کس مذہب پہ ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کے مذہب پہ ہوں، اس نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، آپ نے کہا میں ان کا بھائی ہوں، اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اس اعتبار سے وہ میرے بھائی ہیں۔ تو اس آدمی نے بہت عزت اور اکرام کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوروں سے ایک وجہ سے مناسبت بھی تھی ایک اس مشکل وقت میں، اور شاید اسی لیے جب آپ مکہ فتح کر کے اس کے بعد واپس جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اسید رضی اللہ عنہ کو بلایا، 16-17-18 برس کا لڑکا، فرمایا میں آج رات سارا سوچتا رہا کہ مکہ نیا نیا فتح ہوا ہے، کس پہ اس کو گورنر حاکم بنا کر جاؤں، تو میں نے جتنے بھی نام پیش کیے اللہ کے سامنے سب نام رد ہو گئے، بس تمہارے ہی بار بار کہا گیا کہ اس لڑکے کو بنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسید تین کام کرنے، اپنے لباس میں اور اپنے نوکروں کے لباس میں فرق نہ کرنا، جو خود پہنو گے غریبوں کو وہی پہناؤ، 2 روپے روز مکہ والوں سے وصول کر لینا، یہ تمہارے لیے جو ان کے ٹیکس سے پیسہ آئے گا یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ اور دیزے فرمایا اپنے گھر میں انگور کی بیل لگانا، موٹے انگور، یہاں تک کہ وہ سوکھیں اور تم انہیں منقہ بنا لو، اور اس منقہ سے پھر زکوٰۃ ادا کرنا اس مال کی جو تمہارے پاس اللہ نے دیا۔ وہ اگلے دن آئے، اہل مکہ کو جمع کیا حرم شریف میں، اور انہوں نے کہا دیکھ لو جو میرا کپڑا پہنا ہوا ہے یہی میرے غلام کا پہنا ہوا ہے، ہم دونوں برابر کی سطح پہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا۔ 2 روپے روزانہ مکہ والو تمہاری حکومت میں جو ٹیکس جو چیزیں ہیں تجارت کی وصول کر لوں گا، اور گھر میں انگور کی بیل لگا کے آیا ہوں، حکم فرمایا تھا، اور انتظار میں ہوں۔ پھر ان کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، لوگ کہتے ہیں ہم ان کے جنازے کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے واپس، اور اطلاع آئی مدینہ منورہ سے کہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی آج ہی ہوا ہے یا ان کی تدفین ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہجرت آپ کی طائف کی طرف ہوتی، لیکن طائف میں کچھ حالات نہیں تھے، مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آہستہ آہستہ بڑی تعداد میں حبشہ میں جمع ہو گئے، مکہ والوں نے شہر بند کر دیا، کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہو سکے، چلو اب جہاں مرضی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت مطعم رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا تھا، مطعم کو پیغام بھیجا اور کہا آپ میرے والد عبداللہ کے ساتھ رہے ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، اس اعتبار سے میں آپ کا بھتیجا ہوں، اور مجھے مکہ والوں نے قوم نے نکال دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، رات کا وقت، 7 بیٹے، سب کو اسلحہ اور یہ اور وہ سب چیزیں پوری طرح مسلح کر کے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، انہوں نے دروازہ کھلوایا مکہ کے شہر کا اپنے لیے، جا کر طواف کیا، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ جو بڑی جگہ سمجھی جاتی تھی اعلان کرنے کی، وہ آئے اور ان کا مکہ والوں سن لو میں نے اپنے بھتیجے کو پناہ دی ہے، اس سے کچھ کرنا میرے ساتھ کرنا ہے، اس سے لڑنا میرے ساتھ لڑائی ہے۔ مکہ والے منتیں کرتے رہ گئے کہ یہ نہ کریں، لیکن انہوں نے پناہ دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اپنے گھر چھوڑ دیے تھے، گھر آپ کا پھر حضرت مطعم رضی اللہ عنہ حضرت مطعم کے پاس چلا گیا تھا، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، یہ نہیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو دیکھ کے پہلا جملہ جو کہا تھا وہ یہی تھا. آپ نے فرمایا وہ میرے والد کے دوست متہم جنہوں نے میری مدد کی تھی زندہ ہوتے اور مجھے صرف ایک بار کہہ دیتے کہ ہا اولا نتن اس گندگی کو واپس مکہ میں بھیج دو, میں بھیج دیتا ان گندے لوگوں کو, میں پلٹا دیتا, میں کوئی مطالبہ نہ کرتا. یہ ان کا اتنا بڑا احسان تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بہت بڑی چیز سے نوازا, اور وہ یہ کہ اہل مکہ جو داخل نہیں ہونے دے رہے تھے, جب فجر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جا کر فجر کی نماز پڑھائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں, آج جہاں پر مسجد جن واقع. اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی, جب آپ نے سلام پھیرا تو جنات حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ یہ پابندیاں لگ گئی تھیں, اور ہمارے سرداروں نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا اس کائنات میں تبدیلی کیا آئی ہے, کیا چیز نئی پیش آ گئی ہے, ہم آسمان تک چلے جاتے تھے اب یہ ستارے اوپر سے برستے ہیں ہم پہ, تبدیلی کیا آ گئی ہے, نکلو. اور انہوں نے کہا یہ تبدیلی ڈھونڈ رہے تھے ہم, آج یہاں سے گزرے ہیں, آپ کی قرآت سنی ہے, ہم سمجھ گئے کہ یہ تبدیلی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کی, وہاں پر جنات پہلی مرتبہ مسلمان ہوئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے وہ جنات کی طرف گئے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ اگر انسان آپ کی بات نہیں سن رہے, یہاں شہر والے آپ کو نکال رہے ہیں, پرواہ کی بات ہی نہیں ہے, ہم ایک پوری قوم آپ کے حوالے کر رہے ہیں, ہم ایک پوری قوم کو آپ کے دین پہ لا رہے ہیں, اس میں کیا ایسی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اب یہ قصے شروع ہیں, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی باتیں شروع کیں, اور مدینہ منورہ ہجرت, پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. اسی لیے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب لوگوں کو بتاتے تھے اسلام کی بات تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں تیسرا ہوں خلافت میں, لیکن لوگوں دیکھو مجھ سے پہلے دو جو گزرے ہیں انہوں نے تو دو ہجرتیں نہیں کی, دو ہجرتیں تو اللہ نے مجھے دی ہیں, میں حبشہ بھی گیا ہوں اور حبشہ کے بعد میں مدینہ منورہ بھی گیا. اب مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم آہستہ آہستہ سوچتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کب ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میری ہجرت ایسی زمین پہ ہوئی ہے جہاں بہت سے کھجوروں کے باغات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یا تو میری ہجرت یمامہ کی طرف ہو جائے گی یا میری ہجرت شام کی طرف ہو جائے گی, حتیٰ کہ اللہ نے مدینہ منورہ کی نشاندہی کی اور مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے. ہجرت کی باقی چیزیں انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہوں.